الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اياكم والجلوس بالطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. صحابہ کرام یہ عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجالس کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے. فقال: اذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: اگر تم نے وہاں ضرور ہی بیٹھنا ہے تو تم راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کر دیا کرو. قالوا: وما حق الطریق؟ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ راستے کا حق کیا ہے. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غض البصر، نگاہ کو پست رکھنا، وکف الاذى، اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا، تکلیف سے روکنا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے ہر فرد کے لیے ان آداب کا مجموعہ ہے جن آداب کو ملحوظ خاطر انہیں رکھنا ہوگا جب بھی وہ کسی راستے میں کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بعض صحابہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ راستے میں بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راستوں میں بیٹھنے سے منع کر دیا. جس پر صحابہ کرام نے گزارش کی کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی ضروری بات ہی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر ضروری بیٹھنا ہی ہے تو پھر تم راستے کے حق ادا کر دو. اور وہ راستے کے حق کیا ہیں؟ تم اپنی نظروں کو پست رکھو، تم کسی کو تکلیف دینے سے باز رہو، بلکہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو وہ راستے سے ہٹانی چاہیے. تو اگر کوئی تکلیف خود ہی دینے لگ جائے تو بلا شبہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کو بھی ہٹائیں گے. سلام کوئی کہے گزرتا ہوا تو اس کے سلام کا جواب دیں. نیکی کا حکم کرنا، تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ چونکہ ایک منہج ہے، یہ وہاں بیٹھے بھی اس منہج کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر تم مجلس یہ چھوڑ دو، راستوں میں نہ بیٹھو، تو یہ بہت اچھا ہے، تاکہ تم کسی بھی شر سے دور ہو جاؤ اور اولا طریقہ اختیار کرو. لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے، تو پھر واجب یہ ہے کہ جو بھی راستے میں بیٹھے وہ ان حقوق کا خیال رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ حقوق بیان کیے ہیں کہ نظروں کو جھکا کے رکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں سے ایسی چیز نہ دیکھے جو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. وہ لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، اسے اپنی نظروں کو اس لیے بھی جھکانا ہے کہ اس کی غرض تو وہاں بیٹھ کے کوئی ضروری بات کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف دیکھنا ہے کہ لوگ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے کے لیے نظریں گھمانا، یا غیر محرم کو دیکھنا. یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق جو بیان کیا ہے، وہ راستے میں بیٹھا، بلا شبہ کوئی مسلمان گزرے گا، سلام تو کہے گا. تو یہ جو واجبی حق ہے ایک مسلمان کا مسلمان پر، اس حق سے دست بردار نہ ہو، اس کے سلام کا جواب دے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے. یہ بھی تکلیف ہے کہ راستہ ہے، لوگوں نے گزرنا ہے، اور ایک شخص راستے میں پانی پھینک دے. یہ بھی تکلیف ہی ہے کہ راستہ ہے اور راستے میں کوئی لاٹھی آپ رکھ دیں، کوئی پتھر رکھ دیں. ہر وہ طریقہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، اور راستہ جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ مقصد فوت ہو جائے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو تمہیں بچا کے رکھنا. گزرنے والوں کے بارے میں کوئی آواز کسیں گے، کوئی جملہ بول دیں گے، تو یہ بھی تو تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا اور پانچواں حق بھی بیان کیا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ لوگ راستے سے کوئی تحفہ لے کے جائیں، اور وہ تحفہ نیکی کا تحفہ ہونا چاہیے. دوسری روایت میں اس بات کا اضافہ ہے، اذا سأل انسان يدله، اگر کوئی شخص پوچھ ہی لیتا ہے کہ جناب آپ یہاں تشریف فرما ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو عمدگی کے ساتھ، احترام اور اخلاق کے ساتھ اس کو وہ راستہ بتا دیا جائے. وہ آ کے سوال کرتا ہے، دلونی علی المحل الفلانی، دلونی علی البیت الفلانی، مجھے فلاں صاحب کے گھر کا علم نہیں ہے، میری رہنمائی کر دیجئے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے. تو اس کو صحیح راستہ بتا دینا یہ ارشاد الضال ہے، اور یہ راستے کا حق ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، یہ تو بہت بڑا صدقہ ہے. اسی طرح برائی سے منع کرنا ہے. راستے میں انسان چلتے چلتے کوئی ایسا کام کر رہا ہے، گزرنے والا وہاں سے غیر شرعی امور کی طرف متوجہ ہے، اس کو بیان کرنا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. ہو سکتا ہے کوئی نابینا شخص بھی گزر رہا ہو سکتا ہے کوئی ایسا جاہل بھی گزر رہا ہو جس کو آگے جا کے نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ بھی تو راستے کا حق ہے کہ اسے کہا جائے کہ محترم آگے کیفیت یہ ہے، تو آپ ذرا خیال سے جائیے گا. اور کسی ایسے شخص کو دیکھ لینا، آج کل کے ماحول کے مطابق ایک سے دس چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر شرعی چیزیں اختیار کی جاری ہوتی ہیں گزرتے وقت، راستوں پہ چلتے وقت، اس کو تنبیہ کرنا، اس کی رہنمائی کرنا. اور اگر کوئی گالیاں بول رہا ہے، کوئی غلط کلمات کا تبادلہ کر رہا ہے، تو اسے اس طرح کی برائیوں سے روکنا بھی راستے کا حق ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں اس حدیث کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے ایک دقیق نقطہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جو لفظ اور یہ الکلمات بولے ہیں، یہ جو الفاظ اور کلمات بولے ہیں، ایاکم الجلوس فی الطرقات، یہ ایک تحذیری صیغہ ہے، آپ انہیں ڈرا رہے ہیں. احذرکم من الجلوس علی الطرقات، کہ میں آپ کو اس بات سے ڈراتا ہوں کہ تم راستوں میں نہ بیٹھو، کیونکہ راستوں میں بیٹھنے سے نقصان کیا ہوگا، لوگ تو ضرورت مند کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہونا، ان کی طرف دیکھنا اور ان کے راز ان پر مطلع ہونے کی کوشش کرنا، غیبت کرنا اور اسی طرح کوئی گزرنے والا ہے اس کی عزت کے بارے میں کوئی بات کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بیٹھنے والے خیال نہیں کرتے، اس لیے آپ کو بھی ان راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر کہ راستوں میں بیٹھنا مفاسد سے خالی نہیں، اس لیے میں آپ کو روک رہا ہوں، جب صحابہ کرام نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کی بات اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کی بات ہی کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے امور کے لیے اور باہمی احترام اور محبت کے بہت بڑے کاز کو دیکھتے ہوئے یہ رہنمائی پھر دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے تم بیٹھو، لیکن یہ پانچ حقوق ادا کر دو. پہلا حق، نظروں کو جھکاؤ، کوئی گزرنے والا مرد ہو یا عورت، کیونکہ یہ تو واجب ہے نا کہ عورت گزرے تو مرد کو اپنے نگاہ کو پست رکھنا چاہیے، یہ اس پر واجب ہے. اسی طرح عورت کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے. کیا ضرورت ہے دیکھنے کی کہ کون کس کے ساتھ جا رہا ہے اور کیا لے کے جا رہا ہے اور کیا لے کے آ رہا ہے؟ کوئی گھر کا ساز و سامان لے کے آ رہا ہوگا، کسی نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوگی. لوگوں کے اسرار پر مطلع ہونا یہ تو کوئی شوق اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص گزرے جس کے پاس کھانے کے لیے گوشت ہو اور لوگ باتیں کرنے لگ جائیں کہ دیکھو آج اپنے گھر میں یہ لے کے جا رہا ہے. کسی کو کیا غرض ہے کہ جو چاہے کھائے، جو چیز چاہے لائے. انسان کو غرض تو یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ عز و جلال کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اعمال کیا کیے. ابن عون سے اس لیے کہا گیا کہ آپ لوگوں کی باتیں کیوں نہیں کرتے، کہا میرے تو اپنے مسائل بہت ہیں، میں اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہوں، میں اپنے آپ سے فارغ ہوں تو کسی کی بات کروں نا. آپ نے ایک دوسری بات بھی کہی، تکلیف کو روکنا، قولی تکلیف کو بھی روکے اور فعلی تکلیف کو بھی روکے. قولی تکلیف یہ ہے کہ گزرنے والوں پہ آوازیں کسنا، ایسا بول بول دینا جس سے اس کی عزت پہ حرف آئے، کسی کی غیبت کرنا یا گزرنے والے کو بلا کے کچھ چغلی کر دینا. اور فعلی تکلیف سے بھی گزرنے والوں کو بچانا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ آپ راستہ تنگ کر دیں، یا اتنے لوگ ہی بیٹھ جائیں کہ راستہ ویسے بند ہو جائے، یا یہ ہے کہ ایسی مشقت پیدا کر دینا کہ گزرنے والے تکلیف محسوس کریں، تو ایسے کاموں سے انسان کو رک جانا چاہیے. تیسرا حق یہ ہے کہ تم سلام کا جواب دینا. سنت یہ ہے کہ گزرنے والا سلام کہے گا تو سنت یہ بھی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. تو جب سلام کہا جائے تو تم نے جواب ضرور دینا. چوتھا حق یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم کریں. ہر وہ بات جو اللہ عز و جلال نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان باتوں کو پیش کرنا، اور اگر کوئی تقصیری پہلو اختیار کیے ہوئے ہے گزرنے والوں میں سے، اس کو رغبت دلانا خیر پر اور اسے نیکی پر تیار کرنا، اسے مینٹلی پرپیئر کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اسی طرح اگر انسان کو گزرتا ہے اور وہ برائی کر رہا ہے، آج کل کے ماحول کے مطابق وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے یا اس طرح کے دیگر منکرات میں پڑا ہے، تو اس کو اس بات سے منع کرنا یہ راستے کا حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس قدر عظیم و آداب سکھائے ہیں جس سے انسان کی نیت سے لے کر اس کے اعمال تک سب کے سب خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کے اقوال کے اندر جلا ملتی ہے اور وہ واقعتاً یہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے کا ایک بہترین اور منفرد فرد ہوں جو یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رہنمائیاں ہی تو تھیں جن رہنمائیوں کی روشنی میں ان لوگوں کو اللہ عز و جلال نے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پانچ آداب پہ اگر غور کیا جائے تو انسان بڑی گہرائی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات کے ذریعے کتنے بڑے آداب سے امت کو رہنمائی دے دی۔ کف الاذی چھوٹا سا کلمہ بولا، گزرنے والے کو نہ کو گالی دے، تکلیف ہے گالی سے بھی، کسی کی ایسی بات کر دینا جو اس کی حقارت پر مبنی ہو، کسی کا عیب ٹٹولنا، کسی کو ویسے مارنا یا کسی پر تہمت لگا دینا، کہ اسے چیز چھین لینا یا اس کے گزرتے گزرتے سامنے پانی گرا دینا، یعنی ایک نہیں ایک سے دس ایسی چیزیں ہیں، یا کوئی ایسی چیز پھینک دینا کہ وہ چلتا چلتا رک جائے، یا کوئی نجاست پھینک دینا، یعنی چھوٹے سے کلمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی دی ہے کہ لوگوں کی حریت جو ہے آزادی اس کی رکاوٹ نہ بنو۔ عورتیں بھی اپنے گھروں سے نکل سکتی ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو ایک سے دس رکاوٹیں اگر سامنے آئیں گی کہ وہ اپنے پڑوس میں بھی نہ جا سکیں، اور جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس اجازت کی روشنی میں وہ نکلنے سے ہی اپنے آپ کو قیدی بنا لیں اور وجہ ہو کہ کچھ لوگ راستے میں ہیں، تو یہ تو زندگی کو معطل کر دینے والی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، جن کے متعلق حدیث نمبر چار میں ہم اختصار کے ساتھ ان کا تعارف پیش کر چکے ہیں۔ یہ حدیث کوئی دس کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے 6229، صحیح مسلم میں ہے 2121، اور سنن الکبریٰ میں ہے جو بیہقی کی کتاب ہے 13291، المعجم الکبیر میں ہے 488، اور مسند امام احمد میں ہے والیوم 3 پیج 36، اور سنن ابی داود میں ہے 4817، صحیح ابن حبان میں ہے 595، اور مسند ابی یعلا میں ہے 1247، اور الادب المفرد میں ہے جو امام بخاری کی کتاب ہے 1150، اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اس کو صحیح الجامع میں بھی لے کر آئے ہیں 2675۔ اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو اس کے کچھ مسائل اور احکامات امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں راستے کے آداب اور بیٹھنے کے آداب کے متعلق امت کو رہنمائی دی۔ راستے کے آداب اور بیٹھنے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ بیان کیا گیا ہے، غض البصر، نظر کو جھکانا، پست کرنا، نظریں نیچ لینا۔ انسان جب اپنی نظر کو جھکاتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ اسے یہ ملتا ہے، یہ وہ شخص ہے اللہ عز و جلال کی جس نے بات مانی، اور اللہ عز و جلال نے جو آنکھوں کے بارے میں ایک مسلمان کو حکم دے رکھا ہے اس حکم کی پاسداری کرنے والا یہی شخص ہے جو راستے میں چلتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکاتا ہے اور نظروں کو پست کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے،
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ تقوی کے قریب ہے پاکیزگی کے قریب ہے لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال باخبر ہے ان تمام اعمال سے بلکہ ان تمام افکار سے جو اعمال وہ بجا لاتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں اور یہ حکم صرف مومن مردوں کو نہیں ہے مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا دیں اور وہ بھی اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو نہ کھولیں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہوتی اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اوپر خمار لے لیں دوپٹے لے لیں ایسی چادریں لے لیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے اور قرآن نے جو تعبیر کی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ اپنے جیوب پہ خمار ڈالنے یہ پردے کے بنیادی جو احکامات ہیں اس آیت کے اندر اور دیگر روایات کو اور دیگر آیات کو جب ملائیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ سر سے پاؤں تک عورت کا پردہ ہے کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے جبکہ اس آیت میں اللہ نے خمار کا اس چادر اور دوپٹے کا تذکرہ کیا جس سے وہ اپنے آپ کو اپنی گردن کو اور اسی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہے اور خمار کا مطلب یہ ہے کہ جس سے وہ اپنی گردن کو اور اپنے سینے کو ڈھانپ لیتی ہے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اعلم وفقك اللہ انك اذا امتثلت الامور به انك اذا امتثلت المأمور به من غض البصر عند اول نظرة اعلم وفقك الله اللہ تجھے نیکی کی توفیق دے اس بات کو سمجھو انك اذا امتثلت المأمور به جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اگر تم مان لو من غض البصر عند اول نظرة کہ جب بھی غیر محرم کی طرف نظر چلی جائے تو فوراً اسے جھکا لینا تم بہت ساری آفات سے اپنے آپ کو بچا لو گے سلمت من آفات لا تحصى فإذا كررت النظر لم تأمن أن يزرع في قلبك زرعا يصعب قلعه لیکن اگر آپ نے نظروں کو بار بار لگایا دوڑایا گھمایا تو یاد رکھنا تمہارے دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے گی جس کو اکھاڑنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا فَإِنْ كَانَ قَدْ حَصَلَ ذَلِكَ فَعِلَاجُهُ الْحَمِيَّةِ بِالْغَضْ فِي مَا بَعْد اللہ نہ کرے اگر ایسی چیز کو دل میں آ جائے تو پھر اس نظر کی حفاظت میں اور احتیاط کریں اور اللہ عز و جلال سے استغفار کریں نظر کو جھکانا یہ صرف اللہ عز و جلال کی حکم کی تعمیل نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی تعمیل سنن ابی داود کی روایت ہے 2149 بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة اے علی اپنی نظر پہ نظر کی پیروی نہ کرنا ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اگر نظر پڑی ہے تو دوسری مرتبہ ادھر نظر نہ کرنا کیونکہ پہلی تیرے لیے ہے اور دوسری تیرے لیے نہیں ہے یعنی پہلی نظر اگر پڑی ہے اچانک تو یہ معاف ہے، اور دوسری اگر کوئی انسان نظر ڈالتا ہے تو وہ گناہ کی طرف چل نکلے گا۔ لیکن اس کا یہ قطن مفہوم نہ لیا جائے کہ پہلی ہی نظر ایک آدھ گھنٹے پر مشتمل ہو، یہ مقصود نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس طرح کی عجیب سی تاویلات کر لیتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ سنن نبی داود کی ایک دوسری روایت ہے 2148، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرۃ الفجاء، میں نے اچانک نظر پڑنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال اصرف بصرک، آپ نے فرمایا اچانک اگر غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو اپنی نظروں کو پھیر لو۔ تو نظروں کو جھکانا، غض البصر کرنا، یہ صرف حکم الہی کی تعمیل نہیں، یہ حکم نبوی کی بھی تعمیل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو قبول کرنے کی ایک دلیل ہے۔ غض البصر کرنے کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے، انسان اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من حفظ هذه الاربع احرز دینہ، جو چار چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اللحظات، ای النظرات، والخطرات، واللفظات، والخطوات، نظروں کی حفاظت کرنا اور دل میں اٹھنے والے جذبات کو عزم کی طرف لے جانا جب وہ برائی پر مشتمل، ایسے الفاظ جو اللہ عز و جلال کو پسند نہیں ہے، اور ایسے قدم جو اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ان یکون بواب، فینبغی للعبد ان یکون بواب نفسه علی هذه الابواب الاربعہ، کسی بھی دروازے پر دربان ہوتا ہے، وہ شخص جو ان چار دروازوں پر دربان بن کے کھڑا ہو جائے، وَيُلَازِمُ الرِّبَاط عَلَى صُغُورِهَا، اور پہرے دار بن کے کھڑا ہو جائے کہ یہاں سے دشمن نہ کہیں آ جائے جو شیطان ہے، تو یہ انسان اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نظریں جب انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ بیرہ روی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے، نظریں جب دو سے چار ہوتی ہیں برچیاں ہیں کہ پار ہوتی ہیں، بنیاد کسی برائی کسی بیرہ روی کی یہ نظروں کا بے جا استعمال ہے، اور جو اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے یہ شخص ہمیشہ ہلاکت کی طرف چل نکلتا ہے۔ یہ نظریں تو ہیں جس سے دل میں جذبات بھڑکتے ہیں، فکر بنتی ہے، فکر پھر شہوت کا روپ دھار لیتی ہے، شہوت سے پھر ارادہ بنتا ہے، پھر یہ ارادہ قوی ہوتا ہے، نتیجتاً یہ عزم بن جاتا ہے، جب عزم مصمم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس غلط کام کی طرف چل نکلتا ہے، اس لیے اس کی بنیاد نظری ہوتی ہے۔ اس لیے امام ابن القیم نے رحمہ اللہ نے یہ الفاظ لکھے ہیں، الصبر على غض البصر ایسر من الصبر على الم ما بعد، آنکھوں کو جھکانے پر صبر کرنا یہ آسان ہے چے جائے کہ اس کے بعد میں آنے والے وہ ہلاکت کے راستوں پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ نظریں جھکانے کے ایک چوتھا فائدہ بھی ہے، اللہ عز و جلال ایسے انسان کو نور بصیرت عطا کر دیتے ہیں اور اس پہ روشنیاں کھول دیتے ہیں جو اپنی نظروں کو جھکاتا ہے۔ ابو قتادہ اور ابو الدہما رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند امام احمد کی ہے، 23074، اتینا علی رجل من اہل البادیہ، ہم ایک دیہاتی کے پاس آئے، فقلنا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ اور دیہاتی سے جا کے ہم نے کہا کہ آپ نے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے؟ قال نعم. وہ کہنے لگا: میں نے سنی ہوئی ہے. اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ سنا ہے: اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ. اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے جو بھی تم چھوڑتے ہو اللہ تجھے اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں بلکہ اس سے اچھا دیتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واللہ تعالی یجزی العبد علی عملہ بما ہوا من جنس عملی. جیسا انسان عمل کرتا ہے بدلہ بھی اسے ویسا ہی اللہ عز و جلال دیتے ہیں. فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه. جو نظروں کو جھکاتا ہے اس عمل کا بدلہ اسی طرح کا اس کو ملتا ہے کہ اللہ عز و جلال فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العمل والمعرفة والكشوف. جن نظروں کو اللہ نے جھکایا اللہ ان نظروں میں نور بصیرت پیدا کر دیتے ہیں، عمل کا معرفت کا دروازہ اس پہ کھول دیتے ہیں. اور یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ نے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قلبی بصیرت سے نواز رکھا ہے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں: فَكَمَا أَمْسَكَ نُورَ بَصَرِهِ عن المحرمات. جس طرح انسان اپنی آنکھوں کی روشنی کو روک لیتا ہے حرام چیزوں سے، اطلق اللہ نور بصیرته وقلبه، اللہ اس کی نظروں کی روشنی کو، دل کی روشنی کو کھول دیتے. فرا به ما لم يره من اطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله. یہ بصیرت اس شخص کو نصیب نہیں ہوتی جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، جو اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے دل میں بھی اللہ نور پیدا کر دیتے. پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے، انسان قلبی طہارت کی تمنا پوری کر سکتا ہے تو اس وقت جب وہ نظروں کو جھکاتا ہے اس کا دل بہت پاکیزہ بن جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا:
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.
اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں، اگر تم مومنوں کی ماؤں سے کسی چیز کا سوال بھی کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، یہ تمہارے دلوں کی بھی طہارت و پاکیزگی کے لیے ہے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے بھی ہے. دل پاک ہی اس وقت ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے طریقے بتائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے، نظروں کو جھکانے سے دل پاکیزہ رہتے ہیں، دل مردہ نہیں ہوتا. نظریں جب انسان جھکاتا ہے تو ایک چھٹا فائدہ بھی اسے ملتا ہے، یورس القلب البصیرہ والفراسۃ الصادقہ الذی یمیز بها بین الحق والباطل والصدق والکذب. اللہ تعالیٰ ایسی فراست عطا کرتے ہیں انسان کو، سچی فراست، ایسی گہری بصیرت عطا کرتے ہیں کہ انسان حق و باطل میں اور سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا. اس لیے کہا جاتا ہے من غض بصر فتح اللہ بصیرته، جس نے نظر کو جھکایا اللہ نے اس کی بصیرت کو کھول دیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے من حفظ بصر اورثه اللہ نورا فی بصیرته. امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو نور بصیرت عطا کر دیتے ہیں. اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں من غض بصره عن المحارم، جس نے حرام سے اپنی آنکھوں کو بچا لیا، وامسك نفسه عن الشهوات اور اپنی نفس کو شہوتوں سے روک لیا. وعمر باطنہ بدوام المراقبہ, اور اپنے باطن کو مراقبت الہی کے ساتھ آباد کر لیا. وظاہرہ باتباع السنہ, اور اپنے ظاہر کو سنت کے ساتھ جو ہے روشنی دے دی, اور اپنے ظاہر کو سنت کی اتباع میں لگا دیا. وعود نفسہ اکل الحلال, اور اس نے حلال کھانے کو اپنی عادت بنا لیا. لم تخطئ له فراسہ, اس کی فراست میں کبھی غلطی نہیں ہوتی. جو وہ بات کرے گا اللہ اسے درست بات کروائیں گے, اور اس کی بات بالکل حقیقت کے مطابق ہوگی. اس لیے تو عربی زبان میں کہتے ہیں, جس کا تذکرہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع فتاوی میں بھی کیا ہے, ان شجاعا هذا كان لا تخطئ له فراسه, یہ ایسا بطل اور مجاہد اور بہادر ہے کہ اس کی فراست کبھی غلط نہیں ہوتی. کہنے والوں کا کہنا ہے, ان الانسان اذا فتن بالنظر عميت بصيره القلب, جو انسان نظر کے فتنے میں پڑ جاتا ہے اس کی قلبی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے. اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ قول بیان کر کے, جب یہ قول آپ نے سنا کہ جو اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے اللہ عز و جلال اسے نور بصیرت عطا کرتے ہیں, امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے قوم لوط کا جہاں قصہ نقل کیا ہے اور جو ان پہ عذاب آیا, تو بعض میں یہ لفظ بولے ہیں, ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسمین سے مراد ہے, یہ نشانیاں ہیں, اس میں نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے. اور متوسمین کہتے ہیں متفرسون. متفرسون سے مراد ہے الذین سلموا من النظر المحرم والفاحش, ایسے لوگ جو حرام نظر سے اور فحاشی سے بچ گئے, جن کو اللہ نے سلامت رکھا. نظریں جھکانے سے ساتواں یہ فائدہ ملتا ہے, یورث حب اللہ والحکمہ, اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے اور حکمت و دانائی اسے نصیب ہوتی ہے. مجاہد ابن جبر کہتے ہیں, غض البصر عن محارم اللہ یورث حب اللہ عز وجل, نظر جھکانے سے انسان اللہ عز و جلال کی محبت کا وارث بن جاتا ہے. ابو الحسین الوراق کہتے ہیں, من غض بصره عن محرم اورثه الله عز وجل بذلك حكمه على لسانه يهتدي بها ويهدي بها الى طريق مرضاته. جو شخص اپنے نظروں کو جھکا لیتا ہے, پست کر لیتا ہے حرام چیزوں سے, اللہ عز و جلال اس کے ذریعے ایسی حکمت عطا کرتے ہیں جو اس کی زبان پہ جاری ہوتی ہے, جس کے ذریعے خود بھی ہدایت وہ حاصل کر لیتا ہے, لوگوں کو بھی ہدایت دیتا ہے ایسے راستے کی جو راستہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے. نظر جھکانے کا ایک آٹھواں فائدہ بھی ہے, دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار جو ہے یہ انسان بن سکتا ہے جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے, والیوم 2 پیج 310, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یأخذ من امتی خمس خصال فیعمل بهن او یعلمهن من یعمل بهن, کون ہے جو یہ پانچ خصلتیں سیکھے یا کسی کو سکھا دے میری امت میں سے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے, میں نے کہا, انا یا رسول اللہ, میں یہ کام کرنا چاہوں گا. قال فاخذ بیدی, تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. فعدہن فیہا, اور آپ نے پھر ان پانچ چیزوں کو شمار کیا اور فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, اتق المحارم تکن اعبد الناس, تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ, تمام لوگوں سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس, جو اللہ عز و جلال نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا, تم پوری کائنات سے غنی بن جاؤ گے. واحسن الى جارک تکن مؤمنا, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم مومن بن جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, اور اپنے لیے بھی وہی کچھ جو پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنا. تَكُنْ مُسْلِمًا, تب جا کے تم ایک اچھے مسلمان بن جاؤ گے. وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكِ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ, تم کثرت سے کہکہا نہ لگانا, کیونکہ کثرت سے کہکہا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا, یہ کہکہا دل کو مردہ کر دیتا. نظروں کو جھکانے کا ایک نواں فائدہ بھی ہے, انسان بدکاری اور زنا سے محفوظ رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا,
تم بدکاری کے قریب نہ جاؤ, یہ فاحشہ ہے, فحاشی ہے اور بہت برا رستہ ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سنن ابی داود کی روایت ہے 2152, ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ, اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے آدم کی اولاد میں سے ہر ایک یہ حصہ حاصل کرتا ہے زنا کا. کیسے؟ فزنا العینین النظر, اگر آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. وزن اللسان المنطق, زبان کی حفاظت نہیں کرتا اور زبان کو ایسی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے تو یہ گویا کہ زبان کا زنا ہے. والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذب, جب انسان نظر چلاتا ہے غیر محرم کی طرف پھر اس سے ایسی غلط گفتگو کرتا ہے تو پھر دل تمنا کرتا ہے اور خواہشات بنتی ہیں, نتیجتاً شرمگاہ اس کی تصدیق و تکذیب کرتی ہے, انسان غلط کاری کی طرف چل نکلتا ہے. نظریں جھکانے کا ایک دسواں فائدہ بھی ہے, ایسا انسان جو اپنی نظروں کو جھکاتا ہے اسے جنت کی بشارت مل گئی ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 1018, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اضمنوا لی ست من انفسکم اضمن لکم الجنہ, چھ چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم, جب بات کرو تو سچی کیا کرو. واوفوا اذا وعدتم, وعدہ کرو تو وعدے پورے کیا کرو. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ, اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی صحیح صحیح ادائیگی کر دیا کرو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ, اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے سے بچا کے رکھا کرو. ان دس ثمرات اور فوائد کو سننے کے بعد یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. اگر کوئی یہ سوال کر لیتا ہے کہ بہت کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر پا رہا تو مجھے کیا کرنا چاہیے, اسے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے, شغل النفس بالحق, اپنے آپ کو حق بات میں مشغول کرنا چاہیے. انسان جس چیز کو چاہتا ہے حاصل کرنا اس کے لیے کوشش کرتا ہے, حرکت کرتا ہے, کام کرتا ہے. تو جو نفس باطل پہ لگا ہوا ہے اس کو آپ حق بات کی طرف لے کے جائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ عادت بن جائے گی کہ انسان کی چاہت ہی نہیں بنے گی کہ اپنی نظر اٹھائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اس لیے فارغ البال جو کوئی کام نہیں کرتا اس کو بہت ناپسند کرتے تھے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو خواہشات کی کھائیوں میں گرنے والی بات ہے اور یہ تو ذلتوں کی طرف جانے والی بات ہے کہ ایک بندہ کوئی کام بھی نہیں کرتا, إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. مجھے اس قدر ناپسند یہ چیز لگتی ہے کہ ایک انسان نہ دین کا کام کرتا ہے نہ دنیا کا ہی کام کرتا ہے, کم از کم وہ کوئی دنیا کا کام کر کے کو حلال روزی ہی کما لے, کسی کے لیے خیر خواہی کر دے. جو دونوں کام نہیں کرتا سخت ناپسند کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. دوسرا کام جو کرنے والا جس سے نظریں جھکتی ہیں, انسان روزہ رکھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1905, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, جس کے پاس تو طاقت ہے اسے شادی کرنی چاہیے. فإنه اغض للبصر, یہ نظروں کو جھکا دینے والی. واحسن للفرج, اسے شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم, اور جو شادی نہیں کر سکا ابھی حالات نہیں بنے, فعليه بالصوم فإنه له وجاء, اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے, یہ اس کے لیے علاج ہے کہ نظریں اس سے بھی جھک جائیں گی اور اس سے بھی اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی. ایک تیسرا کام بھی کرے جس سے اس کی نظریں محفوظ رہ سکتی, مراقبۃ اللہ عز وجل والخوف منہ, اللہ تعالی کی مراقبت کا احساس اور اس کا خوف اس کے دل میں آ جائے. ارشاد ربانی ہے,
یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور,
اللہ عز و جلال تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو سینے میں چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں, الرجل یکون فی القوم, جو قوم کے اندر تو انسان ہے, یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں ہے جو لوگوں میں ہے. فتمر بهم المرء فیریہم انہ یغض بصر عنہا فإن رأى منهم غفلة نظر الیہا, لوگوں میں بیٹھا تو لوگوں کو دکھاتا ہے کہ نہیں یہ بڑی نظر کی حفاظت کرتا ہے, لیکن جب وہ لوگوں کو غافل دیکھتا ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو پھر وہ اس عورت کی طرف دیکھتا ہے. فَإِنْ خَافَ أَنْ يُفَطِّنُوا إِلَيْهِ, فَإِنْ خَافَ, اگر اسے خوف لاحق ہوتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ رہے ہوں, غَضَّ بَصَرَهُ, تو اپنی نظروں کو بند کر لیتا ہے. وقد اطلع الله عز وجل من قلبه انه نظر اليها, لیکن اللہ تو دل پر مطلع ہے کہ اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. چوتھا کام ایک اور کرے, المقارنه بين العاجل والآجل, دو چیزوں میں مقارنہ کرے. سید ذنون مصری کے پاس ایک نوجوان تھا, خوبصورت تھا, اور کچھ چیزیں وہ لکھوا رہے تھے. فمرت امرأة ذات حسن وجمال وخلق, وہاں سے ایک عورت گزری جو خوبصورت بھی تھی اور اچھے اخلاق والی بھی. فجعل الفتى يسارق النظر اليها ففطن ذنون, تو بچے نے نظریں چرائیں اور اس کی طرف دیکھا. سید ذنون مصری نے لو عنق الفتى وانشأ يقول, اس بچے کی گردن کو دوسری طرف کر دیا اور یہ شعر پڑا, دع المصوغات من ماء ومن طين واشغل هواك بحور خرد خرد عين واشغل هواك بحور خرد عين, چھوڑ دے ایسی چیزوں کو جو پانی اور مٹی سے بنی ہیں اور ان کا رنگ تمہیں پسند آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مصوغات ہیں, سونے کی بنی ہوئی چیزیں, حالانکہ وہ پانی اور مٹی سے بنی, اور اپنی خواہشات کو مشغول اس چیز سے کر اس حور کے ساتھ جس کو اللہ عز و جلال نے جنت میں تیرے لیے تیار کیا ہے. تو المقارنہ بین العاجل والآجل, جو جلد حاصل ہونے والی چیز ہے جو غیر حقیقی ہے, اور حقیقی چیز تھوڑی سی لیٹ ملے گی جنت میں, لیکن اصل چیز وہی ہے جو اللہ نے جنت تیار کی ہے اور جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں. ایک پانچواں کام بھی کرے جس سے وہ یہ نظر کی حفاظت کر سکتا ہے، البعد عن المسیرات، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے جو نظر کو بھڑکانے کا کام دیتی ہیں. جہاں حرمت کی چیزیں ہیں وہاں اپنے آپ کو لے کر ہی نہ جائے. جتنی انسان کی طاقت ہے برے دوستوں سے بچ جائے. جو گناہ کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دوستی نہ کرے، اور ایسے لوگوں اور ایسی مجالس سے قطع تعلق ہو جائے جس سے اللہ ذوالجلال کا غضب ملے گا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہ رکھے جو لوگ اسے برائی کی طرف اکساتے ہیں. اور آج کل کے اعتبار سے ایسی آرگنز، ایسے مجلات، ایسی اخباریں اور انٹرنیٹ کے ایسے سائٹس اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جس سے اس کو پتا ہے کہ اس سے میری نظر کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، اور میں ہلاکتوں کی راستوں پہ چل پڑوں گا، اور میں ہلاکتوں کے راستے پہ چل پڑوں گا. ایک چھٹا کام بھی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی مشغولیت کا رخ اور دائرہ چینج کر لے. وقت فارغ ہے تو قرآن حفظ کرے، کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیں، اور ایسی جگہ جہاں مصاحف ہیں، قرآن مجید کے نسخے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذمہ داری لے لے. یا ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہاں لوگوں کو کتابیں تقسیم کرے. لیکن اگر وہ جو چھٹے کام میں ایک اور بات کا اضافہ کر لے جو ساتواں بن جائے گا، اگر وہ اس بات میں دھت ہو چکا ہے کہ جب بھی اکیلا ہوتا ہے وہ اس برائی سے نہیں بچ پاتا، تو اس کو چاہیے کہ جب بھی تمنا ہو تو فوراً اٹھے، لوگوں کے درمیان میں آ کے، لوگ جہاں بیٹھے وہاں آ کے بیٹھ جائے، وہاں تو وہ کھول کے کچھ نہیں دیکھے گا. تو ان راستوں کو اختیار کرنے سے رب تعالیٰ اسے ضرور حفاظت میں رکھیں گے. اللہ عز و جلال سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق دے، اور سب کو اس کے ثمرات سے بھی نواز دے، اور ان نظروں کو اللہ عز و جلال اس قدر پاکیزہ بنا دے کہ مالک الملک ان نظروں کو اپنے دیدار کا مستحق بنا دے. دوسری بات جو اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمائی ہے، کف الاذی، تکلیف سے رکنا، راستے میں بیٹھے کسی کو تکلیف نہیں دینا. اس کے متعلق حدیث نمبر 13 میں ایمان کے افضل اور ادنا درجے کی بات کرتے ہوئے ہم کچھ تفصیلات بیان کر چکے. ایک تیسرا ادب جو سکھایا، رد السلام. حدیث نمبر 8 میں ہم تفصیلی گفتگو سلام اور اس کے متعلقات کے متعلق کر چکے ہیں، بہترین اسلام کی دلیل پر مشتمل جو حدیث تھی، تو یہ گفتگو بھی ہماری پہلے گزر چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے ایک دو ادب اور بیان کیے ہیں، اور وہ ادب کیا ہیں؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں؟ معروف یہ عرف یا عارفو سے ہے، اور اس کا مطلب ہے جاننا، اقرار کرنا، پہچاننا اور صبر کرنا. معروف مشہور کے معنی میں بھی ہے، معروف رزق کے معنی میں بھی ہے، معروف احسان کے معنی میں بھی ہے، اور معروف خیر کے معنی میں بھی ہے. اس لیے علماء معروف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما عرفہ الشرع، نیکی، خیر اور بھلائی، احسان یہ ہے جس کو شریعت نے نیکی، خیر اور بھلائی اور احسان کہا ہے. الدلالت علی الخیر، خیر پر دلالت کرنا، یہ بھی معروف ہے. الامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، یہ بھی معروف ہے. امر بما یوافق الکتاب والسنہ، ایسی بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے معروف کہتے ہیں. الاشارۃ الی ما یرضی اللہ سبحانہ و تعالی من اقوال العبد و افعالی، ایسے اقوال و اعمال کی طرف اشارہ کرنا جس سے اللہ عز و جلال کی رضا حاصل کی جاتی ہے. اور جرجانی کہتے ہیں هو الارشاد الى المراشد المنجیہ، کامیابی کی راہوں کا تعین کر دینا، یہ معروف ہے. اور بعض نے یہ لکھا ہے هو ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن الیه او امر معروف بین الناس اذ راوه لا ينكرون. معروف وہ ہے جس کو ہر شخص پہچانتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور دل بھی اس پر مطمئن ہوتا ہے، اور ایسی نیکی کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کا انکار نہ کر سکے. اور بعض نے تمام پہلوؤں کو جمع کیا ہے، اسم جامع لکل ما عرف من طاعۃ اللہ والتقرب الیہ والاحسان الی الناس. ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت والا ہو، جس سے اللہ کا تقرب ملے اور جس سے انسان لوگوں کے ساتھ احسان کے پہلو پیش کرے، اس کو معروف کہتے ہیں. یہ تعریف تھی معروف کی. تو منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر سے مراد ناواقف ہونا، ایسا قول و فعل جو اللہ تعالی کے ارشادات اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اسے منکر کہتے ہیں. اسی علماء یہ لکھتے ہیں المنکر ما انکرہ الشرع. منکر اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے برائی کہہ دیا. المنع عن الشر، اور اصطلاحی تعریف میں علماء لکھتے ہیں برائی سے منع کرنے کو بھی منکر کہتے ہیں. نہی عما تمیل الیہ النفس والشہوۃ، اپنے نفس کو شہوت سے بچانا اور جس غلطی کی طرف مائل ہوتا اسے روکنا، یہ نہی عن المنکر ہے. علماء امت یہ بھی لکھتے ہیں الزجر عما لا یلائم فی الشریعہ، ہر وہ چیز جو شریعت میں جائز نہیں اس سے ڈانٹنا، یہ نہی عن المنکر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی اور پانچویں بات جو بیان کی ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. امر بالمعروف کیا ہے؟ اس سے پہلے معروف سمجھنا ضروری ہے. معروف خیر، رزق، احسان اور نیکی کو کہتے ہیں. اور امر بالمعروف کیا ہوگا؟ کہ نیکی کا حکم کرنا، الدلالت علی الخیر، کسی نیکی کے بارے میں دلالت کرنا یا کسی نیکی کا حکم کرنا. امر بما یوافق الکتاب والسنہ، امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام کے بارے میں لوگوں کو دعوت دینا جو کتاب و سنت کے موافق. الاشارۃ الی ما یرضی اللہ سبحانہ و تعالی من اقوال العبد و افعالی، امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ ہر اس قول اور عمل کے بارے میں رہنمائی کرنا جس سے انسان اللہ عز و جلال کو راضی کر لیتا. امام جرجانی فرماتے ہیں هو الارشاد الی المراشد المنجیہ، نجات کی راہوں کا تعین لوگوں کے سامنے کر دینا، یہ امر بالمعروف ہے. اور امر بالمعروف یہ بھی ہے هو ما تعرف النفس من الخیر وتطمئن الی او امر معروف بین الناس اذ رأوه لا ينکرون. ایسے راستوں کا تعین انسان اپنے نفس کے سامنے کرتا ہے، ایسی نیکی جس سے دل بھی مطمئن ہو جائے، ایسے اچھے کام کے لوگ اسے دیکھ کے انکار نہ کریں. نفس کو اس چیز پہ لگانا اور لوگوں تک بھی یہ چیزیں پہنچانا، یہ امر بالمعروف. اسم جامع لکل ما عرف من طاعۃ اللہ والتقرب الیہ والاحسان الی الناس، ہر وہ خیر کا کام جس سے انسان اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، اس کے تقرب حاصل کرے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کے پہلوؤں کو غالب کرے، اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں. اور نہی عن المنکر میں منکر کو سمجھنا چاہیے. منکر اس کو کہتے ہیں ایسا قول اور فعل جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف. اور نہی عن المنکر، منکر سے روکنے کا معنی کیا ہے؟ المنع عن الشر، کسی کو برائی سے روکنا. نهی عن ما تميل الیه النفس والشهوه، نفس جس کی طرف مائل ہو رہا ہے یا شہوت جس کی طرف بلاتی ہے اس سے روکنا، یہ نہی عن المنکر. الزجر عما لا يلائم في الشریعہ، جو شریعت میں چیزیں جائز نہیں ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو روکنا اور ڈانٹنا، یہ نہی عن المنکر. كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منکر، منکر ویسے تو وہ ہے جس کو شریعت نے برائی کہا ہے، لیکن جس کی قباحت شریعت بیان کر دے، جس چیز کو شریعت حرام کہہ دے، جس کے بارے میں شریعت کہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے، وہ منکر ہوگی. اور ان ساری چیزوں سے لوگوں کو روکنا یہ نہیں یعنی منکر ہو. تقبیح ما تنفر عنه الشریعۃ والعفۃ وهو ما لا يجوز في شرع اللہ، شریعت پر انسان کی پاک دامنی جس سے نفرت محسوس کرتی ہے، ایسی چیزوں کی قباحتوں کو بیان کرنا یہ نہی عن المنکر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کر دی کہ راستے کا حق یہ بھی ہے کہ نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، اس کا ضابطہ اور اصول کیا ہے؟ اس کے چند ضابطے ہیں، جن میں سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو کہتے ہیں. معروف اور منکر کی مکمل پہچان حاصل ہونی چاہیے. یہ نہ ہو ایک خیر کا کام ہو اور آپ اسے برائی سمجھ کے روک رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک برائی کا کام ہے اور آپ اسے نیکی سمجھ کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہو. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ نیکی اور برائی کیا ہے؟ میزان اور مقیاس، اس کا پیمانہ یہ ہے اللہ عز و جلال کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث. یہ ہی دو پیمانے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے. اسی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الامر والنہی من لوازم وجود بنی آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك دينا كان مبتدعا ضالا باطلا. انسانی زندگی میں نیکی اور برائی یہ اس کے لوازمات میں سے. جو شخص نیکی کا حکم نہیں کرے گا، برائی سے منع نہیں کرے گا، یا کوئی شخص اس کو نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے منع نہیں کرتا، تو بلا شبہ وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ خود بھی برائی کرے گا اور لوگوں کو بھی برائی کا حکم دے گا، اور نیکی کا حکم نہ خود کرے گا نہ لوگ اسے نیکی کا حکم کریں گے. نتیجتاً نتائج بھی اس طرح الٹ پلٹ ہو جائیں گے جس طرح اس نے اصل بات کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ بھی وہ چھوٹ جائے گا. اور جب لوگ ایسے ہی بن جائیں کہ نیکی کا کوئی حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے، تو ظاہر ہے وہ برائی کو ایک دوسرے تک پہنچانے میں اپنی صلاحیتیں لگائیں گے. جو شخص یہ صلاحیت اختیار کر لیتا ہے، یہ مبتدع بدعتی بھی بنتا ہے، گمراہ بھی بنتا ہے، اور باطل زندگی پہ اپنی صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت پڑھنے سے یہ پتا چلے گا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کی حقیقت کا مکمل علم اور بصیرت انسان کو حاصل کرنی چاہیے. توحید سے بڑھ کے تو کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟
فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
فاعلم أنه لا إله إلا الله. علم حاصل کیجئے اور علم یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے. پہلے یقین کر لیجئے اس بات کا کہ اللہ عزوجلال کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اور اس بات کا علم حاصل کرنا کہ توحید کیا ہے. توحید کی دعوت دینے سے پہلے یہ ضروری ہے توحید کو سمجھا جائے, اور اپنے اور مومنوں اور مومنہ عورتوں کے لیے بخشش طلب کیجئے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, آپ کے ٹھکانے اور چلنے پھرنے کو تو اللہ جانتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ولا یکون عمله صالحا ان لم یکن بعلم, اگر کسی کا عمل علم کے بغیر ہے تو وہ عمل کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتا. وهذا ظاهر فإن العمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. علم کے بغیر جو بھی عمل ہوتا ہے وہ جہالت ہوتی ہے, وہ گمراہی ہوتی ہے, اور خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام, اسلام اور جاہلیت کے درمیان یہی تو فرق ہے. فلا بد من العلم بالمعروف والمنکر والتمييز بينهما, ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. اس لیے واجب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی حقیقت سے آشنائی ہو, یہ ہے نیکی اور یہ ہے برائی, ان دونوں کی تمیز کر سکتا ہو, اور اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے, یہ صلاحیت ہونی چاہیے, جس کو نیکی کا حکم کرنا ہے وہ کون ہے, جس کو برائی سے روکنا ہے وہ کون ہے, اور کیسے نیکی کا حکم کرنا اور کیسے برائی سے منع کرنا. آڈینس جو ہیں, مخاطبین جو ہیں جن کو آپ نیکی کا حکم کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے, اس کو میں کیسے دعوت دوں, فلاں کو کس طرح دعوت دوں, فلاں کو کس طرح دعوت دوں, یہ درجات اس کو جاننے چاہیے. شیخ محمد بن صالح العثیمین فرمایا کرتے تھے, ان اول زاد يتزود به الداعية الى الله ان يكون على علم, سب سے پہلا کام جو ایک داعی حق کو کرنا چاہیے کہ اسے علم حاصل کرنا چاہیے, مستمد من کتاب اللہ و سنت رسولی, جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہو. اور سنت رسول سے مراد بھی الصحیحہ المقبولہ, صحیح اور مقبول احادیث کا علم. واما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل, جو بغیر علم کے دعوت کے لیے نکلتا ہے وہ جہالت کی دعوت ہے. وَأَمَّا الدَّعْوَةُ بِدُونِ عِلْمٍ فَإِنَّهَا دَعْوَةٌ عَلَى جَهْلٍ, جو علم کے بغیر دعوت دیتا ہے وہ تو جہالت کی ہی دعوت ہے. وَالدَّعْوَةُ عَلَى جَهْلٍ ضَرَرُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا, اور جہالت کی بنیاد پہ دعوت, اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہوتا ہے. لِأَنَّ الدَّاعِيَ قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ موجها ومرشدا فإذا كان جاهلا فإنه يكون ضالا مضلا والعياذ بالله. کیونکہ دعوت کا کام کرنے والا تو مرشد بن کے کام کرتا ہے, توجیہ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, اگر اس کو صحیح علم نہیں ہوگا تو وہ جاہل گمراہی ہی پھیلائے گا اور وہ لوگوں کو گمراہ ہی کرے گا. اس لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے ہیں, تأمل أيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى, اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس آیت کو ذرا غور سے پڑھ لیا کر, جو اللہ عزوجلال نے اپنے پیغمبر کو اس آیت کے ذریعے ایک رہنمائی دے دی ہے. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرہ, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں لیکن بصیرت کے ساتھ. بصیرت کس بات کی؟ تین باتوں کی بصیرت ہونی چاہیے. جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کی بصیرت, بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه, جو حکم اللہ تعالیٰ کا پیش کر رہا ہے اس شرعی حکم کی معرفت اسے ہونی چاہیے. لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب, کہیں یہ نہ ہو وہ کسی چیز کا واجب سمجھ کے لوگوں کو سمجھا رہا ہو اور وہ چیز واجب نہ ہو, اور لوگوں پر وہ چیز لازم کر دے جو لوگوں پر لازم نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسی چیز سے روک رہا ہو کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے, اور وہ حرام نہ ہو تو لوگوں پہ ایسی کوئی چیز حرام قرار دے دے. دوسری بصیرت کی بات یہ ہے, جس کو دعوت دے رہا اس کی حالت کی بصیرت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کیا فرمایا؟ انک ستأتی قوما اہل الکتاب, تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو, ان کو یہ یہ تم نے بات بتانی ہے. صحیح بخاری کی روایت 1496. تو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں دعوت کن لوگوں کو دینے جا رہا ہوں, ان کے احوال کیا ہیں, کیسے دعوت مؤثر ہو سکے گی, کون سے دلائل ہیں جو ان کو حق کے قریب کر سکیں گے, اور کون سا طریقہ مجھے اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے. بصیرت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ کیفیت دعوت کی بصیرت بھی ہونی چاہیے. کس کو کس طرح میں دعوت دوں؟ قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں,
ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی هی احسن.
اللہ عزوجل جلال کے راستے کی دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ. کچھ لوگ حکمت سے سمجھیں گے, والموعظۃ الحسنہ کچھ لوگ اچھی آواز سے سمجھتے ہیں, وجادلهم بالتی احسن, اور کہیں کہیں دلائل کا تبادلہ بھی کرنا پڑتا ہے, مناظرہ بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن اچھے انداز سے دلائل کا تبادلہ کرے. داعیان حق کے پاس اگر علم صحیح ہوتا ہے کتاب و سنت پر مشتمل اور منصوص شرعیہ اس کے بارے میں اس کا علم ہے, تو یہ انسان پھر ہمیشہ صحیح راستے کی طرف دعوت دیتا ہے. اس کے اندر پھر شبہات نہیں ہوتے, نہ چونکہ شہوت ہوتی ہے نہ شبہات ہوتے ہیں. علم صحیح ہو تو ان دونوں چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے. جب انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ حق راستہ ہے, نہ اس میں کوئی قلبی چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ میری خواہش ہے فلاں کی خواہش ہے, تو ایسی خالص دعوت دے انسان کی دی ہوئی وہ دل پہ اثر انداز ہوتی ہے. انکار منکر اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف, اس کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کسی برائی سے روکنے کی شروط کون سی ہیں. پہلے ان کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. التحقیق من کونہ منکرا, پہلے یہ بات تو محقق ہو جانی چاہیے کہ واقعی یہ برائی ہے جس سے میں روک رہا ہوں. والمنکر کل ما نہا عنہ الشارع سواء کان محرما او مکروہا, اور منکر کے بارے میں آپ جانتے ہیں جس کو شریعت نے برائی کہہ دیا یا شریعت نے حرام کہہ دیا یا مکروہ کہہ دیا یا اس کی قباحتوں کو بیان کر دیا. جب تک یہ معرفت نہیں ہوتی بہت ساری نیکی کے کاموں سے بھی روک بیٹھے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برائی کیا ہے. اس کے اپنے جذبات, اس کی عاطفیت, اس کی اپنی سوچ, اس کا اپنا اندازہ, یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے. اسی داعیان حق کو یہ بات پہچاننی چاہیے کہ جس برائی سے ہم روک رہے ہیں کیا وہ شریعت میں برائی ہے. اگر تو شریعت نے اس کو برائی کہا ہے تو اس سے روکا جائے گا, اگر شریعت نے اس کو برائی نہیں کہا تو اس کو برائی کہنا بھی کہیں جرم نہ بن جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں اس لیے سمجھائیں کہ ان کی دعوت کا راستہ روشن رہے. ایک شخص اپنے تائیں یہ سوچ لے کہ مجنون تو مرفوع القلم ہے, دیوانہ آدمی اگر بدکاری کرے تو اس کو نہیں روکیں گے کیونکہ تو مرفوع القلم ہے. اسی طرح اگر شراب پی لے بچہ تو مکلف نہیں ہے, تو اس لیے اس کو کیا روکنا ہے. یہی وہ چیز ہے, جب تک داعیان حق یہ قواعد اور اصول اور ضوابط نہیں سمجھیں گے, اپنی کسی ایک بات پر اعتماد کرتے ہوئے وہ چل نکلیں گے تو بہت ساری بڑی بڑی غلطیاں کر جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے, جہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ برائی ہے کہ نہیں ہے, وہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ برائی اس وقت اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں, کہ بس بات ہی ہے. اس کی تین کیفیتیں بن سکتی ہیں. ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ اس بات سے روک رہا ہے کہ متوقع ہے کہ برائی ہوگی. ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ بار بار ایسی جگہ پہ جاتا ہے بازار میں جہاں عورتیں زیادہ کھڑی ہیں, یا وہ کسی خاص عورت کی طرف نظر دوڑا رہا ہے, یا وہ دیکھتا ہے کہ جہاں مومنوں کی بچیاں پڑھتی ہیں خصوصاً چھٹی کے وقت وہاں کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, یا وہ کسی عورت سے اس طرح وہ ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے, تو ایسی کیفیات کو دیکھ کر یہ محسوس کرنا کہ یہ غلط راستے پہ چل نکلا ہے, اس کو ڈرانا اور اسے واعظ کرنا, اسے نصیحت کرنا اور اس کے دل میں خوف پیدا کرنا اور اللہ کے عذاب اس کے سامنے پیش کرنا, یہ بھی ایک نہی عن المنکر ہے کہ آپ کے سامنے چیز آئی اور ایک مرتبہ نہیں تکرار کے ساتھ, تو ابھی یہ برائی ہوئی نہیں ہے کوئی بڑی, لیکن بڑی برائی کا پیش خیمہ مضبوط ہو چکا ہے, تو ایسے موقع پہ بھی اس کو اس برائی سے روکنا پڑے گا. برائی کی دوسری کیفیت یہ ہے, یکون ملتبسا بالمنکر. ایک بندہ برائی کر رہا ہے, متوقع نہیں ہے, کر رہا ہے. انسان بیٹھا, اس کے سامنے شراب کا گلاس ہے, اور ایک شخص جو ہے اجنبی عورت کو اپنے گھر لے جا کے دروازہ بند کر رہا ہے, یہ تو برائی کر رہا ہے. یہاں ذمہ داری ہے کہ اس کو فوراً اس برائی سے روکے, اس برائی کو زائل کرے اگر قدرت رکھتا ہے اور اپنی جان کا اسے خطرہ نہیں ہے, تو فوراً اسے روکے, وگرنہ ذمہ داران کو بتائے تاکہ وہ اس جن کے ہاتھ میں قانون ہے اور قانون اسے روکے گا. اَيَكُونَ فَاعِلَ الْمُنْكَرَ قَدْ فَعَلَهُ. برائی کی ایک تیسری کیفیت ہے جس کا وجود ایسا ہے کہ برائی ہو چکی ہے, بندہ برائی کر کے فارغ ہو گیا, صرف اس کے آثار باقی ہیں, شراب پی بس خالی گلاس پڑے اور بوتلیں پڑی. ایسی حالت میں یہ نہیں کا وقت نہیں ہے, نہ اس پہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. اب یہاں تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر کسی ذمہ دار کے پاس ایسی بات پہنچتی ہے تو وہ اس کی سزا دیتا ہے, سزا کے ساتھ اس کی قباحتوں کو بیان کرے گا. وہ صرف قباحتیں بیان کر کے بس نہیں کر دے گا, لیکن سزا کا کام چونکہ قانون جس کے ہاتھ میں ہے, یہ حکومت کا کام ہے, وہ اپنے دائرے میں رہ کر تو یہ کر سکتا ہے سرزنش, لیکن قانونی کاروائی اور حدود کا نفاذ یہ حکومت ہی کرے گی. تیسری شرط یہ ہے, الظہور, اَن يَكُونَ ظَاهِرًا مِّن غَيْرِ تَجَسُّسٍ مَا لَمْ يَكُنْ مُجَاهِرًا. اس برائی کا ظہور بھی تو ہونا چاہیے, تجسس کر کے برائی نہ ڈھونڈیں, ٹو لگا کے برائی نہ ڈھونڈیں, جو آپ کے سامنے برائی آ گئی اس سے روکے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے یہ حکم دے دیا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
ایمان کا دعویٰ کرنے والو بدگمانی سے بچ جاؤ، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے 6066، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچ جاؤ. فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. ولا تجسسو، اور جاسوسی نہ کیا کرو. ولا تنافسو، مقابلے بازی میں نہ چلے جایا کرو. ولا تحاسدو، اور حسد بھی نہ کرو. ولا تباغضو، اور بغض نہ رکھو. ولا تدابرو، کسی کے پشت پیچھے باتیں نہ کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ بھائی بھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ، تم اگر لوگوں کی پردے والی باتوں کے ٹو میں لگو گے تو تم فساد برپا کر دو. او کت ان تفسدہم، یا قریب ہے کہ تم انہیں فساد کا شکار کر دو. سنن ابی داود 4888. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، جو شخص ملوث ہو گیا ہے ان علائشوں میں اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر پردہ ڈالے. فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، جس نے ظاہر کر دیا کہ مجھ سے برائی ہوئی ہے ہم اس پہ حد قائم کریں گے. موطأ امام مالک والیوم 2 پیج 825. اور آپ نے یہ بھی فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین، ہر اس امتی کو معافی مل سکتی ہے جو جہار نہیں کرتا، مجاہرت سے، سینہ زوری سے برائی نہیں کرتا. وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اور مجاہرہ یہ ہے، اَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، ایک شخص نے رات کو گناہ کیا، عَمَلًا ایسا عمل، ثم يصبح وقد ستره الله، صبح ہوئی اللہ نے تو پردہ ڈالا ہوا تھا. فيقول يا فلان، اور وہ اپنے دوست کو کہتا ہے، عملت البارحة كذا وكذا، میں نے رات کو یہ کیا. وقد بات يستره ربه، اللہ نے تو اس پہ پردہ ڈالا تھا. ويصبح يكشف ستر الله عليه، اور اللہ کے ڈالے ہوئے اس پردے کو چاک کر رہا ہے. ایسا انسان جو ہے مجاہرت کرنے والا، اللہ کے رسول فرماتے اس کو معافی نہیں ملے گی. اس کو اللہ عزوجل جلال سے توبہ کرنی چاہیے. اگر قانون تک یہ بات پہنچتی ہے تو اس پہ حد جاری کر دی جائے گی دلائل کی روشنی میں. صحیح بخاری کی روایت ہے 6069، صحیح مسلم 2990. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ ایسی برائی سے روکیں جس کو اتفاقی طور پہ برائی کہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ اس کو برائی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو نیکی کہتے ہیں. ایسی چیز کو برائی کہہ کے آپ نہیں روکیں گے. سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے، اذا رأیت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وانت غيره فلا تنهى، اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہا ہے وہ تو اسے جائز سمجھتا ہے دلائل کی روشنی میں اور آپ اسے صحیح نہیں سمجھتے تو آپ اس کے بارے میں نہیں روکیں گے. اس لیے امام نووی فرماتے ہیں، ان العلماء انما ينكرون ما اجمع على انكاري، جس پر اتفاق ہے یہ کہ برائی ہے علماء اس سے روکتے ہیں. اما المختلف فی فلا انکار فی، جس میں علماء کی آرا مختلف ہے وہاں انکار نہیں بنتا. لان كل مجتهد مصيب او المصيب واحد ولا نعلمه، کیونکہ ہر اجتہاد کرنے والے کو تو اجر ملتا ہے. اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو دو اجر ہیں، مگر نہ اس کو اجتہاد کا ایک اجر تو مل جائے. صحابہ اور تابعین میں کس طرح فروعات میں ان کی آراء الگ الگ ہیں. ولا ينكر احد على غيره، اور دوسرا کبھی بھی دوسرے پر انکار نہیں کرتا تھا اور ایک دوسرے پہ وہ انکار نہیں کرتے تھے. وانما ينكرون ما خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا، امام نووی فرماتے ہیں کہ ہر اس برائی سے وہ منع کرتے تھے جو نص سے ثابت ہو، جو اجماع سے ثابت ہو، یا قیاس جلی سے ثابت ہو. چوتھا کام جو کرنے والا ہے، انکار منکر کے مراتب کی بھی پہچان ہونی چاہیے اور یہ بڑی مہم بات ہے. یہاں آ کے معاشرے میں فتنے اٹھتے ہیں. الانکار بالیت وشروط, اس کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے. لیکن کون ہاتھ سے برائی کو روکے گا؟ ہر بندہ ہی ہاتھ سے روکے گا تو پھر ایک دوسرے کو لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کے پڑ جائیں گے تو فساد اور خون ریزی ہوگی اور کیا ہوگا. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہاتھ سے روکے گا تو کون روکے گا. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کی قسم میں ان کے بتوں کو ضرور توڑوں گا. اور دوسری جگہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
کس طرح بچڑے کی پوجا کر رہے تھے اور کون کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جلا بھی دوں گا اور اس کو توڑ پھوڑ کے میں کنویں میں پھینک دوں گا؟ اللہ کے پیغمبر ہے. وہاں بھی اللہ کے پیغمبر ہے جو بتوں کو توڑ رہے ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور صحیح بخاری کی روایت 4720 دخل النبی مکہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, وحول البیت ستون و300 اور بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے. فجعل يطعنها بعود في يدي, آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس سے آپ ٹھوکرے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, حق آ گیا اور باطل چلا گیا, اور باطل تو ہے ہی زہوق, بیساکھیوں والا ہے, یہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کس نے یہ بت گرائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی روایت ہے 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویفیض المال حتی لا یقبله احد ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور وہ حاکم بنیں گے, انصاف والے, حکم چلانے والے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں انس بن مالک كنت اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی ابن کعب فضیخ من فضیخ زہو و تمر فجاءہم آت فقال, میں ابو عبیدہ اور ابو طلحہ اور ابی ابن کعب کو جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی میں کھجور کے بنے ہوئے ان کو پیش کر رہا تھا, تو آنے والا آیا اس نے کہا ان الخمر قد حرمت, شراب حرام ہوگی. فقال ابو طلحہ قم یا انس فاحرقها فحرقتها. جب یہ بات سنے تو ابو طلحہ کہنے لگے اٹھو اس کو بہا دو, تو میں نے بہا دیا. صحیح بخاری 5582. بڑے تھے جنہوں نے کہا کہ تم یہ کام کرو اور انہوں نے کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 2090 انہ نزع خاتم ذهب من يد رجل آخر, سونے کی انگوٹھی اللہ کے رسول نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی تو وہاں سے کھینچ دی, اتار دی. اللہ کے رسول نے ایسا کیا. صحابی کہتے ہیں انہ کان مع النبی فی بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. صحیح بخاری کی روایت 3005 بعض سفروں میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, انہوں نے ایک پیغام دے کر بھیجا ایک شخص کو کہ دیکھو جس بھی جانور کے گلے میں کوئی قلادہ ہے, تعویذ جو اس وقت جاہلیت کے لوگ باندھتے تھے, اس کو توڑ دیا جائے, کاٹ دیا جائے. اور ایسا ہی کیا گیا. اور صحیح بخاری کی روایت 5952 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتی شیئا فیہ تصالیب الا نقض، جہاں بھی صلیب کا نشان بنا ہوتا اللہ کے سروں سے توڑ دیتے. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے پہ ایسا پردہ دیکھا جس پہ تماثیل بنی ہوئی تھی، فہتک النبی، اللہ کے رسول نے اسے چیر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا. صحیح بخاری 2479. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی برائی کو ختم کرتے وقت اس سے بڑی برائی کا ارتکاب کرے. مثل ان يقوم واحد من الناس يريد ان يقطع يد السارق ويجلد الشارد ويقيم الحدود، ایسے ہی جو یہ شخص دیکھتا ہے کہ کسی نے چوری کی ہے وہ قانون کے حوالے نہیں کرتا، خود کہتا ہے میں نے ہاتھ ہی کاٹنا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے شراب پی ہے خود کوڑے مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ کوئی حد خود قائم کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لو فعل ذلك لافضى الى الحرج والفساد، اگر یہ کرے گا تو فساد بھی ہوگا اور قتل و غارت بھی ہوگی. لان كل واحد يضرب غيره ويدعي انه استحق ذلك، ہر بندہ دوسرے کی گردن مارے گا، اڑائے گا اور کہے گا یہ اسی کا مستحق تھا. فهذا ينبغي ان يقتصر فيه على ولي الامر، تو یہ ولی الامر، یہ حکمران کی جن کے ہاتھ میں قانون ہے ان کی ذمہ داری ہے، معاشرے کا ہر فرد ہاتھ سے نہیں روکے گا. اپنے دائرے میں رہ کے جو چھوٹے امور ہیں وہ تو باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے، اولاد کی انسان اصلاح کرتا ہے، لیکن جہاں حدود کی بات آتی ہے یہ معاملات انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. زبان سے اس کو روکنا اور اس کے بھی مراحل ہیں. یہ نہیں ہے کہ زبان سے روکتے وقت پہلی مرتبہ ہی آپ سب کچھ کہہ دیں. آپ سب سے پہلے نرمی کے ساتھ، بڑی لطافت کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ غلطی ہے. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ تعالیٰ نرمی کو ہر چیز میں پسند کرتے ہیں. صحیح بخاری 6024، صحیح مسلم 2165. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانا، نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے. ولا ينزع من شيء الا شانا، اور نرمی جس چیز سے نکال لی جائے اسے بدنما بنا دیتی ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2594. تو آپ نرمی کے ساتھ پہلے یہ بات سمجھائیں کہ یہ غلطی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ یہ نہیں کہتے تھے ما بال فلان یقول، فلان ایسا کہتا ہے، بلکہ وہ فرماتے ما بال اقوام یقولون کذا وکذا، لوگ اس طرح کہتے ہیں. صحیح مسلم 1401. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کان اصحاب ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے ساتھی، اذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون، عبداللہ بن مسعود کے ساتھی اور ان کے شاگرد جب کسی قوم کے پاس سے گزرتے کوئی چیز ناپسند دیکھتے تو کیا کہتے؟ مهلا رحمكم الله، رک جاؤ اللہ تم پہ رحم فرمائے. تو سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے، مرحلہ یہ ہے کہ پہلے نرمی سے بات سمجھائی جائے. دوسرا مرحلہ یہ ہے النہی بالوعظ والنصح والتخویف من اللہ، النہی بالوعظ والنصح والتخویف من اللہ تعالی، واعظ کر کے سمجھا کے منع کیا جائے، نصیحت کے ساتھ اور اللہ کا خوف دلا کر. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریں کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی. سلیمان الخواص کہتے ہیں من وعظ اخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحه ومن وعظه على رؤوس الناس فانما فضح، جو شخص اپنے بھائی کو اکیلے نصیحت کرتا ہے یہ تو ہوگی نصیحت، لوگوں کے سامنے کرتا یہ تو اس کو ذلیل کرنے والی بات ہے، فضیحہ تو بھی. اور عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في نحيه. نیک لوگ کام کرتے تھے تو وہ ایسا کرتے تھے، اگر کسی بھائی سے کوئی بات معلوم ہوتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو چھپا کے اس سے منع کرتے اور اسے اس کا بھی اجر مل جاتا. اس چھپا کے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے کا اجر تو پھر بھی مل جاتا. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِذَا رَأَى أَحَدٌ مِّنْ أَحَدٍ مَّا يَكْرَهُ اسْتَغْضَبَ أَخَاهُ وَهَتَكَ سِتْرَهُ. اب حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی برائی کا پتہ چل جائے تو اسے غصہ بھی دلاتا ہے اور اس کی عزت کو بھی تار تار کرتا ہے. اور امام شافعی کہا کرتے تھے تعمدنی بنصحک فی انفرادی وجنبنی النصیحة فی الجماعة فإن النصح بین الناس نوع من التوبیخ لا ارض استماع فإن خالفتنی وعصیت امری فلا تجزع اذا لم تعط طاعة. مجھے نصیحت کرنی ہے تو اکیلے کرنا، لوگوں کے سامنے مجھے نصیحت کرنے کی کوشش نہ کر، کیونکہ لوگوں کے درمیان نصیحت کا مطلب ہے کہ آپ توبیخ کرنا چاہتے ہیں، زجر اور ڈانٹ ہے جس کو میں سننا پسند نہیں کروں گا، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ کی بات کو دوسرا بھی نہیں مانے گا. تیسرا مرحلہ یہ ہے زبان سے روکنے کا، الغلظۃ بالقول، سخت بات کر کے کسی کو سمجھانا. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو اللہ جل جلال کو چھوڑ کر؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسلوب اختیار کیا. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ڈرا دھمکا کے بھی کسی برائی سے روک سکتے ہیں، اور یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ آخری طریقہ ہے کہ انسان زبان سے ایسی بات کہے کہ تم اگر نہ رکے اِلَّمْ تَنْتَهِ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا، تم اگر نہ باز آئے تو میں تیرے ساتھ یہ رویہ اختیار کروں، میں وہاں تک بات پہنچاؤں گا جو تجھے جیل تک پہنچائیں گے، تجھے سزا دلواؤں گا. اور یہی بات ہے کہ جب وہ رکا اور وہ خط نہیں نکالا عورت نے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خط ہے، اللہ کے رسول کی زبان سچ بولتی ہے، واللہ لأجزرنک، میں تمہیں ذبح کر دوں گا، خط نکال دو. تحدید، ڈرانا ہے، اس سے بھی انسان برائی سے رک جاتا ہے. انکار المنکر برائی کو روکتے وقت ہاتھ سے روکنے کے بعد، زبان سے روکنے کے بعد، ایک تیسرا مرتبہ ہے دل سے برا جانا. عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا گیا من میت الاحیاء، کون ہے جو ہے تو زندہ لیکن مردہ ہے؟ تو کہنے لگے الذی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، جو نہ نیکی کو پہچانتا ہے اور نہ برائی کو روکتا ہے یہ مردہ ہی ہے. امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اس حدیث کی شرح میں فدلت هذه الاحادیث كلها على وجوب انکار المنکر بحسب القدرت علیہ. یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ برائی سے روکنا چاہیے، یہ واجب ہے، لیکن کیسے؟ جتنی قدرت اور طاقت ہو اس کے مطابق روکنا چاہیے. جس کے پاس طاقت ہی اتنی ہے کہ وہ دل سے روک سکتا ہے، برا جان سکتا ہے، تو اس کو یہ رویہ اختیار کرنا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، جب زمین میں برائی ہو رہی ہے فرضیہا کمن عمل بها، اور کہتا ٹھیک ہوا ہے تو اس کو گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا گناہ کرنے والے کو ملے. واذا عملت الخطیئۃ فی الارض فکریہا کمن انکرہا، اور اگر برائی زمین میں ہو رہی ہو اور وہ کہے کہ بہت برا ہے، دل سے برا جانتا ہے، اجر اتنا ہی ملے گا جو برائی ختم کرنے والے کو ملے گا، تو اپنے دائرے سے انسان کو نہیں نکلنا چاہیے. تو دائرے تین ہیں، حکومت اور قانون جن کے ہاتھ میں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے اور حدود کا نفاذ کرے. اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، اس برائی کی قباحتوں کو بیان کرے. عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو قلبی طور پہ ناپسند کریں اور اس کے بارے میں کبھی بھی اچھے جذبات دل میں نہ رکھیں کہ برائی اچھی ہے، برائی کو برائی کہیں. اگر حکومت اپنا دائرہ چھوڑ کے علماء کے دائرے میں آئے گی تو اس کا دائرہ نہیں ہے. شاید کہ کوئی ایسے لوگ نہ ہوں جو علماء کی طرح دلائل سے کسی چیز کو ثابت کر سکے، تو تخبط ہو جائے گا. اگر علم والے کہیں کہ ہم نے حدود نافذ کرنی ہے تو تخبط ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. عوام اٹھ کے کہیں کہ فتوے ہم دیتے ہیں تو ان کے پاس تو علم نہیں ہوتا، اس سے بھی بگاڑ ہی پیدا ہوگا، اصلاح نہیں ہوگا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں دو چیزوں کا اضافہ اور بھی کرنا چاہیے کہ انسان جب دعوت دے تو مہم کام کو مقدم رکھے. مہم کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ عز و جلال کی توحید ہے، سنت کی معرفت اور اس کی عظمت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہلے اس کو اللہ کے ساتھ پہلے جوڑا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلی بات انبیاء نے کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو یہ کہہ کے بھجوایا، ان اول ما تدعوهم الی شهادت ان لا الہ الا اللہ، جا کے یمن والوں کو پہلی تعلیم یہ دینا کہ وہ اللہ عز و جلال کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1496. دوسری بات، مصالح اور مفاسد کا خیال کرنا چاہیے. کس چیز میں فائدہ زیادہ ہے، کس چیز میں نقصان زیادہ ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 126، یا عائشہ لولا قومك حدیث لولا قومك حدیث عہدہم، اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی، لبنیت الکعب علی قواعد ابراہیم، تو میں گرا کے بیت اللہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پہ بناتا، لیکن آپ نے نہیں بنایا. کیوں؟ فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. تو مصالح اور مفاسد کا خیال کرنا چاہیے. قرآن بھی کہتا ہے، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ جوئے اور شراب میں فائدے ہیں لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے. جو ابتدائی طور پہ آیت اتری، بعد میں تو آیت آ گئی، فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، یہ رجس ہے، ناپاک ہے، تو پھر تو اس کی حرمت ہی نازل ہوگی. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس پہ فائدہ لیکن نقصان فائدے سے زیادہ. کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے جلد بازی سے اجتناب کرنا چاہیے. قرآن بھی کہتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو، بلکہ فتثبتوا، دوسری متواتر قرات ہے، جب تک ثابت نہ ہو جائے کوئی بھی ایسا حکم نہ لاگو کرو جس کے بعد تمہیں پھر شرمندگی اٹھانی پڑے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ ان پانچ آداب کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنے رویوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو شرع صدر سے قبول کر کے اپنی زندگی کو بارونق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس ہستی کے ساتھ بیٹھنے کی مستحق ہمیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.